फिर जरा अपना ही तस्करा कर लिया जाए। हम भी दावत का काम करते हैं, लोगों तक इस हक और सच को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दुआ हमारी क्या होती है? अल्लाह लोगों हिदायत दे, हिदायत नसीब नहीं है तो तबाह। दाई, उसका एक तड़पता हुआ दिल, उसका एक लरकता हुआ दिल, और वो अपने जिसके लिए दुआ करे आंखों में आंसू भर आए, दिल जज्बात से उमड़ आए। हसन बनना, वो नौजवान ये काम कर रहा था तो क्या ये उसकी दुआएं यूं हवा में उड़ गईं? और फिर अभी फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ कि दूसरा दरवाजा खुला और वो आदमी भी वापस आया और निकल के अपने घर से आया और आकर कहने लगा, रात भर सो नहीं सका। गोया आग इधर ही नहीं लगी हुई थी, दोनों तरफ लगी हुई थी। कहने लगा, रात बिस्तर के लिए लेटा हूं, नींद जैसे उड़ गई, बिस्तर जैसे कांटों का हो गया, बस करवटें बदलता रहा हूं। कैसे नेक लोग मेरे घर आ गए हैं और मैं इनकी दावत रद्द कर दूं? कैसे पाकबाज लोग मेरे मेहमान हैं और मैं इनकी बात कबूल न करूं? लेकिन फिर दूसरा ख्याल आता था कि इसकी बात कबूल कर ली तो सारे ऐश जाएंगे, सारे मजे खत्म हो जाएंगे, सारी लज्जतें खत्म हो जाएंगी। कश्मकश थी, रात भर तड़पता रहा, लेकिन अब सुबह होते होते उठकर आ गया हूं और फैसला करके आ गया हूं, जो चाहे हो अब मैं आपके साथ आऊंगा। दुआ कबूल हो गई थी, रोती हुई दुआ, आंखें जो बरस रही थी, अल्लाह ताला ने उसको कबूलियत बख्शी थी। और वो कह रहा था कि अब आपके साथ हूं मैं और जो कुछ मराहिल आए अंगेज करूंगा, और उसने किए। 18 साल तक वो शख्स कैद बंद की सहूलतें उसने बर्दाश्त की और शादाओं फरहा खुश व खुर्रम रहा एक आदमी की कोशिश। फैदल लजी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलीउन हमीम वमा युलक्काहा इल्ला लजीना सबर वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये कैफियत नसीब नहीं होती लेकिन उन लोगों को जो बड़ा सब्र करने वाले, और ये कैफियत नसीब नहीं होती उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हों। कारून के लिए कुरान ने ज़ू हज़्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और यहां उस दाई के लिए कि जो बहुत ज़र्फ़ बाड़े, बड़ी दौलत रखने वाले। तो इसलिए ये कैफियत, दाइयाना स्प्रिट जिसको कहें, दाइयाना जज्बा जिसको कहें, बस्ती की बस्ती हमारे सामने होती है, मोहल्ले के मोहल्ले हमारे सामने होते हैं। दावत पहुंचाना दुआ तक में, वो कैफियत, वो इंसानियत का दर्द कहां? ये वो चीज है एक ऐसे पस मंजर में जबकि हक बिल्कुल खुल के सामने आ गया है, सारी चीजें वाजे हो गई हैं। तो इसलिए एक ऐसे पस मंजर में जहां ये हक बिल्कुल, जो सूरह हामीम सजदा की आयत है, सनुरी हिमायातुना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबयना लहु अन्नहुल हक, के अनकरीब हम आफाक और अनफुस में ऐसी मिसालें और निशानियां देंगे, इससे हक वाजे होता चला जाएगा। एक अजीब और गरीब दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग कह रहे हैं, बाज़ उलमा उन्होंने कहा, एक फैसला कुन दौर में इंसानियत दाखिल हो गई है। लोग तो इस पूरे अरसे की तारीखें और साल दे रहे हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन एक फैसला कुन दौर में तो इंसानियत दाखिल हो गई है। हक और बातिल जिस तरह दो कैंपों में तकसीम हो गया है वो वाजे होता चला गया है, ऐसे में वो हक का लंबरदार जिसका हक वाजे होता चला जा रहा है, उसको अपने हक पर शरे सदर, उसको अपनी दावत पर पूरा इत्मीनान, उसको अपनी एक एक चीज पर जो खुल के सामने आ गई है पूरी तरह से इत्मीनान, ये भले इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, ये हर एक के जायजा लेने का मामला है। तो एक ऐसे पस मंजर में हम खड़े हैं और दावत उसके रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये दावत नतीजा खैर शक्ल उस वक्त इख्तियार करेगी जब ये तंजीम, इज्तमाइयत, कुरान हकीम के पहली सूरत में इज्तमाइयत एकदम से नमूदार हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदगी शुरू हुई, इज्तमाइयत आके खड़ी हुई, और फिर इज्तमाइयत का वो सफर सारे कुरान हकीम में नजर आएगा। हत्ता के दुआएं जो बदायर यूं लगता है बंदे और रब का ताल्लुक है, लेकिन रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ये जो इज्तमाइयत की बात है कि इज्तमाइयत चल रही है, हरकत कर रही है, खड़े रुक रुक कर जायजा ले रही है कि हमने जुल्म किया, हमसे खताएं हुई हैं, हमारी भूल चूक हुई है। फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये पूरी इज्तमाइयत गोया इस कैफियत से दो चार है। तो इज्तमाइयत तो कोई حدیث ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اسلام بغیر اجتماعیت کے نہیں، اور اجتماعیت بغیر اطاعت کے نہیں، اور اطاعت بغیر سما کے نہیں، اور بیچ میں ایک ہے کہ امیر کے نہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ پورا دین اور دینی کام اور دعوت کا کام جو ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ جماعت وجود میں آئی ہے. اقامت دین کے ذریعے رضا الہی کا حصول، یہ اس کا نصب العین ہے. اور اقامت دین ایک نعرہ نہیں ہے اب، یہ انسانیت کی ضرورت ہے جو کھل کے سامنے آ گئی ہے، جس کی تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اجتماعیت، اور اس اجتماعیت تنظیم میں اصل حیثیت تنظیم کی ہے. جس وقت کراچی پاکستان میں انتخابات ہوئے، ہمارے لوگ منتخب ہوئے، ذاتی کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اگر میں کراچی کے پس منظر میں بات کروں، جتنے نام لے لیے جائیں، اصل حیثیت تنظیم کی ہے، اجتماعیت کی ہے. وہ اجتماعیت اگر نہ ہو تو ان میں سے کوئی چار ووٹ بھی نہیں لے سکتا. لیکن یہ اس اجتماعیت کا کمال ہے کہ بالکل گمنام لوگوں کو بھی اسمبلی کے اندر پہنچا دیا. تو اس لیے یہ اجتماعیت ایک اور ایک گیارہ بنانے کا کام ہے، اور ایک دو بھی ہوتے ہیں، لیکن اجتماعیت کا کمال یہ ہے. اور پھر اس میں لیڈرشپ کا یہ کمال ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہو جائیں. یہ جو تنظیم کا مسئلہ ہے، ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس میں بات کرتے ہوئے آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مفہوم کیا مطلب ہوگا، لیکن پوری اس تنظیم اور اجتماعیت کے اندر پھر لیڈرشپ کی بڑی اہمیت ہے، ذمہ دار کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ کہنے کے لیے اگر ٹیپو سلطان کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھوں، تو ان کا قول یہ ہے کہ میرے سامنے دو گروہ ہوں. ایک گروہ وہ ہو کہ جس میں 99 گیدڑ ہوں اور اس کا لیڈر شیر ہو، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس میں 99 شیر ہوں اور اس کا لیڈر گیدڑ ہو. اور مجھ سے کہا جائے تم کس گروہ میں شامل ہو گئے، کہنے لگا کہ میں تو 99 گیدڑوں کے ساتھ جاؤں گا. کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ جو 99 گیدڑ ہیں ان کا لیڈر شیر ان کو بھی شیر بنا دے گا، اور جو 99 شیر ہیں ان کا لیڈر گیدڑ ان کو بھی گیدڑ بنا دے گا. یہ اجتماعی لیڈرشپ اس کی گویا مقام ہے. تو اس پہلو سے اس ساری دعوت کے کام میں یہ اجتماعیت، یہ تنظیم، اور میں ظاہر ہے سارے ہمارے ذمہ داران ہیں، سمجھدار ہیں، ورنہ تو تنظیم کے حوالے سے لوگ جو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ یہ مٹی پتھر گارا تھا، لیکن جب اس نے منظم ہوا تو یہ شاندار مکان ہو گیا. ہر چیز کو آپ دیکھ لیں جو بکھری ہوئی ہیں، ان کو آپ الگ کر دیں، سب بے حیثیت چیزیں ہیں، لیکن وہ جڑی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ. نتیجہ خیز مکان وجود میں آ گیا، کتاب وجود میں آ گیا، گھڑی وجود میں آ گئی، سب بکھری ہوئی چیزیں اکٹھی ہوئی. تو یہ اکٹھا اس طرح منظم طریقے سے کرنا، اجتماعیت اور تنظیم کی شکل دینا، تو سب سے زیادہ ضرورت اس کی دعوت کو ہے. اور دعوتی اور تنظیم کی اسپرٹ جو صحابہ میں ملتی ہے، کس طرح سے اطاعت کرتے تھے، کس طرح سے اطاعت کے معاملے میں بھی حق، بعض اوقات اطاعت اور تنظیم میں 33% مارکس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کہا جائے وقت پہ آ جاؤ، آ گیا وقت پر، آدمی کو کہا جائے آ کے بیٹھو، سن لیا. لیکن ایک دوسرا آدمی وہ بھی وقت پہ آیا، پوری تیاری سے آیا، پروگرام کے دوران پوری طرح حاضر رہا، نوٹس بنائے، حالانکہ جو وقت پہ آ گیا بظاہر وہ پاس ہو گیا، لیکن پاس ہونے والے 33% حاصل کرنے والوں نے دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا ہے. انقلاب ان لوگوں نے برپا کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ محسنین کہتا ہے. یہ وہ ہیں کہ طلب تو کیا ان سے 2.5%، دے رہے ہیں وہ کل کا کل، سب کچھ دینے کو تیار ہوں. ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، انقلاب آتے ہیں. اور دنیا میں اگر میں ایک سیکولر سی مثال دوں کہ دنیا میں کام انہی لوگوں نے کیا ہے جو پوری طرح ڈوب جاتے ہیں، وہ جو سائنسدانوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں. آپ دیکھیں پرانے سائنسداں بال بڑھے ہوئے ہیں، داڑیاں بکھری ہوئی ہیں، فیشن نہیں تھا اس وقت. یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے کام میں جتے ہوئے تھے، اور اس طرح جتے ہوئے تھے، مجھے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ذہن میں ایک سودا سمایا ہوا تھا، کہا گیا تھا ذرا یہ پتا کرو کہ جو سونا ہے یہ خالص ہے کہ نہیں ہے. وہ صاحب ہر وقت اس سوچ میں تھے، حتیٰ کہ غسل خانے میں بھی اسی کیفیت میں تھے. ٹب کے اندر اترے اور ٹب کے میں جو کیفیت ہوئی، پانی نکل آیا اور ان کی سمجھ میں آ گئی بات. وہ وہیں سے گویا چیختے ہوئے پکارتے ہوئے نکلے، میں نے پا لیا بغیر کپڑوں کے. تو جس آدمی کو یہ سودا سوار ہو کچھ کرنا ہے، تنظیم میں ایسے لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو 33% مارکس، اور اسی لیے تنظیم میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی بھی میں بات کروں، ایسا نہیں ہے کہ 124,000 سب کے سب صحابہ آپ ان کو اسی طرح جانتے ہوں، فہرست بنائیں گے 100 بھی نہیں بنے گی. ہر اجتماعیت میں دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو کہ محسنین کے درجے پر ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، نتیجہ بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے یہ جو جماعت ہے اور یہ جو اجتماعیت ہے، ایسے چند لوگ اس کو مطلوب ہیں. وہ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک ڈاکٹر نذیر احمد شہید ہوتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک تھے، ایسے اگر 8-10 صرف 8-10 لوگ جماعت اسلامی کو مزید مل جائیں تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. تو اس لیے تنظیم کو ایسے چند لوگ کی ضرورت ہے، ان چند میں میں شامل ہوتا ہوں یا نہیں اس کا جواب وقت دے گا. بس یہ جو دائی ہے عجیب و غریب چیز ہوتا ہے، کبھی اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں، وہ کہیں اور نہیں پایا جاتا، وہ اسی جسم میں پایا جاتا ہے، انہی انسانوں میں موجود رہتا ہے، اپنے ہی اندر بستا ہے وہ جذبہ، جیتا جاگتا جذبہ، وہ تڑپتا ہوا دل کسی اور سینے میں نہیں ہے، اسی سینے میں ہے. ذرا اس کو تلاش تو کریں، اس کو ذرا پانے کی کوشش تو کریں، وہ کہیں دور نہیں ملے گا، وہ اپنے اندر ملے گا، وہ اپنے ہی پاس ملے گا. اسی دائی کو تلاش کر لے انسان، اسی دائی کو پالے انسان، تو بس ایک ایک آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے، دنیا مافیہ سے وہ بہتر ہے. دنیا ہم چاہتے ہیں، یہ سب کچھ اس سب کی دوڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہیں یہ فرمایا کہ ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پالے تو وہ بہترین اونٹ، سرخ اونٹ، ان سے زیادہ بہتر ہے. تو کیسی دولت ہے جو ہم جمع کر سکتے ہیں اور وہ اس تنظیم کے اندر آ جائیں، اس تنظیم میں ہم ان کو سمو لیں. یہاں پر یہ اگلی مرتبہ ان 50 کی بجائے 150 لوگ اگر بیٹھے ہوں تو یہ نظم کو اس کا فائدہ، وہ تو تنظیم کو جو ہونا ہے ہوگا، اصل فائدہ تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہوگا. پتہ نہیں کتنے لوگ وہ ہوں گے جو کل کہیں گے کہ میں تو بگڑا ہوا تھا، اور کل کا کیا مطلب ہے آخرت میں، کہ میں تو بگڑا ہوا تھا، راہ سے بھٹکا ہوا تھا، لیکن کوئی خالق کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا اور کہے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھ تک پہنچے، میرے لیے دعائیں کی اور میری دنیا بدل گئی. اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اللہ ان کی، ہماری اس کی وجہ سے کہ دعوت انہوں نے دی ہمیں، ان کی مغفرت کروا. سفارشی تیار کرنے کا کام ہے یہ، دعوت کا کام یہ، تنظیم میں کارکن اور رکنیت سازی کا کام یہ، آخرت میں اپنے سفارشی تیار کرنے کا کام ہے. کون ہے جو یہ کام نہ کرے اگر اس کی قیمت کو پالے. اور پھر ایک ایسے پس منظر میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ اچھا دعوت کا کام نہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، یہ دعوت کا کام کرنے سے کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ ہمارے سندھ کے مولانا جان محمد بھٹو صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ کہتے تھے کہ یہ دائی یہ تو چوکیدار کی طرح ہوتا ہے، جو رات میں گھومتا پھرتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، جاگتے رہو، ہوشیار رہو، کوئی جاگتا واگتا نہیں ہے، سب سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور پھر کہنے لگے لیکن اس سے ایک آدمی جاگتا رہتا ہے اس حرکت سے، کون؟ وہ خود. اگر وہ خود بھی بیٹھ جائے اور آواز بلند کرنا بند کر دے، تھوڑی دیر میں نیند آئے گی اس کو، وہ بھی سو جائے گا. یہ تو دعوت کا کام بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، بہتا ہوا پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور وہی پانی کھڑا ہو جائے ناپاک اور پاک کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم. بس اس پہلو سے اس کا کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے بڑا فائدہ ہونا ہے، ایک دم سے اتنی آنکھیں مجھ پر لگ جائیں گی، ایک دم سے پورا نظام مجھ پہ کام کرے گا کہ اللہ کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہو، اور خود کیسا عجیب و غریب نظام ہے، سارے لوگ چاہتے ہیں میری اصلاح ہو، میں سنوروں اور میں بنوں. اور پھر یہ کام کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بڑے کوئی سوچے میرا اسٹیٹس ذرا کم ہے، کوئی سوچے کہ میری تعلیم میری ذرا کم ہے، لیکن پھر میرے سامنے چودھری غلام محمد صاحب آتے ہیں. کراچی جماعت کا کام ہو، سندھ جماعت کا کام ہو، یہ وہ ہیں جو میٹرک بھی نہیں تھے، یہ وہ ہیں جو ریلوے میں ایک بکنگ کلرک تھے، عام سے آدمی، لیکن عجیب و غریب چیز تھے. آج بھی پرانے پرانے لوگ مل جائیں گے، کوئی ٹھیلے والا مل جائے گا، کہے گا چودھری غلام محمد کی وجہ سے میں نے جماعت کو سمجھا. وہ اے کے بروہی انتقال کر گئے، پاکستان کے چوٹی کے وکیل، چودھری غلام محمد صاحب کی وجہ سے اسلام کو میں سمجھا. بے شمار وکلا ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک بیچارے عام سا آدمی، اس نے سب کو. یہ دائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے. اگر دائی اندر بسا ہوا ہے، وہ راستے نکالتا ہے، راہیں نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کو آتا ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں، کوشش کریں، راہیں پھر ہم ان کے لیے نکال دیتے ہیں. کوشش کر کے تو دیکھیں، ایک قدم چل کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ میری جانب ایک قدم چل کر آتا ہے، میں 10 قدم چل کر آتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. اور جس کی طرف اللہ دوڑنے لگے، اور اللہ جس کی طرف لپک رہا ہو، وہ پھر میں اس کا کان بنتا ہوں، اس کی زبان بنتا ہوں، اس کی آنکھ بنتا ہوں. کیسی عجیب و غریب خوشخبریاں اس دائی کے انتظار میں ہیں، اور یہ دائی کا انتظار حالات بھی کر رہے ہیں، وہ حالات جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے. ہوگا تو وہ جو کسی نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. یہ تو ہونا ہے، لیکن اس میں میرا کوئی حصہ ہے؟ میں اس میں کوئی چار اپنے سفارشی بنا پایا ہوں؟ میں نے کوئی چار کارکن بنا پائے ہیں؟ مستقبل تو اسلام کا ہے ہی، عقل بھی کہہ رہی ہے، احادیث بھی کہہ رہی ہیں، لیکن میرا مستقبل کیا ہے یہ مجھے آج فیصلہ کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ دعوت و تنظیم پہ ایک سوال ہے کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور احادیث پر کیوں نہیں غور کرتے؟ غیر مسلموں کی ایجادات کو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بتاتے ہیں، غیر مسلم نے تو اپنے تجربات سے یہ ایجادات کی ہیں اور قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا ایجادات کریں گے. کیا کتب و احادیث میں مستقبل کی ایجادات کی صورت سے کچھ اور بھی احادیث ہیں؟ اگر ہیں تو مسلمان اس کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
اس وجہ سے ویسے ایمان وہ زیادہ، یہ تو عقلی ایمان ہوا، تجرباتی ایمان ہوا. ایمان تو دراصل مطلوب ہے جو کتاب کھولتے ہی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غور نہ کیا جائے، فکر نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن جو ایمان مطلوب ہے، وہ تو وہ مطلوب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں لوگوں نے کہا کہ ارے سنتے ہو، تمہارے وہ جو نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات وہ بیت المقدس گئے تھے، آسمان پہ گئے تھے، نبیوں کی امامت کی ہے، اور واپس بھی آ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف ایک بات پوچھی، کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ختم. ایمان تو دراصل یہ مطلوب ہے. واقعی یہ بات صحیح ہے کہ سائنس اس کا تو حال یہ ہے کہ آج ایک بات کرتی ہے، کل دوسری بات کرتی ہے. کل یہ کرتی تھی زمین حرکت نہیں کر رہی، بلکہ ایک صاحب جس نے کہا زمین حرکت کر رہی ہے اس کو مار دیا گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ زمین حرکت نہیں، دوڑ رہی ہے، 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہی ہے. کل ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. اس لیے قرآن میں تو بالآخر جو چیز ہمیں ملے گی حق تو وہ ہے، یہ اصل میں ماننا. بہت ساری چیزیں ملیں گی. ویسے تو اب زندگی کے ہر دائرے میں دور جدید ہے، اس طرح سے بات کرنا پڑتی ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا وہ بھوسی کے بارے میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بھوسی کی ڈبل روٹیاں یہاں بھی مل رہی ہے وہاں بھی سب جگہ. ہمارے ڈیفنس کلفٹن میں بھوسی کی ڈبل روٹی الگ سے ملتی ہے, براؤن بریڈ. بھوسی کی ڈبل روٹی کیسے ہوئے آدمی شرماتا ہے, براؤن بریڈ چاہیے. ارے بھائی بھوسی کو کیوں کھانا شروع کی ہے؟ کہتے ہیں بھوسی کے بغیر اصل میں پیٹ اور یہ مسائل وہ مسائل. لیکن 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھوسی نکال رہی ہیں آٹے میں. آپ نے کہا رکو, یہ کیا کر رہی ہو؟ آٹے میں بھوسی کو ملا رہنے دو, اس میں تو آٹے کی جان ہے. 1400 سال بعد پھر سے آدمی کو سمجھ میں آیا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھی اگر درست رکھنے ہوں تو اس کے لیے سنت موجود ہے, چلے جائے کہ نظام انسانیت کو درست رکھنا ہو. اس لیے سائنس کو دیکھ کر, ایجادات کو دیکھ کر, وہ تو سب بالآخر اس طرف آئیں گی اور آنا ہے. ویسے بھی سب ہر چیز کا پول کھل گیا ہے اور کھلتا چلا جا رہا ہے. باقی غور و فکر بہرحال کرنا چاہیے. اب مستقبل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. احادیث میں یہ جو حالات ہیں, جنگیں ہونے, اس وقت لوگوں نے اس پر پورا موضوع بنایا ہوا ہے, اسی پر بات کر رہے ہیں, اسی پر پوری تقریریں لوگوں کی ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے, ورنہ احادیث جو حالات حاضرہ ہیں اس کے حوالے سے لوگ نہ صرف احادیث کے پورا کلیکشن لوگ دے رہے ہیں, اخبارات میں آ رہی ہیں, ان کا انتباہ بھی کر رہے ہیں. جس کی ایک موٹی سی حدیث اگر کہ وہ حدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا فرات کے سونے پر رومیوں کا قبضہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہو گیا ہے, آگے بھی پھر کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے, ان کو بھی ہونا ہے. لیکن وہ ہونے والی بات اس طرح میں اس کو ذرا مانتا کم. چیزیں تو ہوتی چلی جا رہی ہیں.
دعوت دین کے لیے دل میں تڑپ اور بے چینی ہونا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ دل میں تڑپ اور بے چینی کیسے پیدا ہو؟
پچھلے 4-5 دن سے یہاں مطلب پاکستان چھوڑ کر یہاں آیا ہوا ہوں, تو انسان کو بچے بھی یاد آتے ہیں, گھر بھی یاد آتا ہے, اس لیے اس کا ایک تعلق ہے. لیکن دین کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو, بچہ اگر بیمار ہو جائے اس وقت اور فون آ جائے, میں تو ظاہر اپنی بات کروں گا, کمزور آدمی ہوں, فون آ جائے تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا مجھے جلدی بھجوا دو, بے چینی ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور اس کا دین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے سوائے اپنی جان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر ابھی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں دنیا جہان اور دنیا مافیہ حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے یہ بات سنی تو ایک لمحے سر کو جھکایا اور سر کو اٹھا کے ایک دم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ مجھے اس دنیا میں جو کچھ ہے اور میری جان بھی, اس سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں. جس کو اپنی جان سے زیادہ یہ حق لانے والا نبی ہو جائے تو حق تو اس سے بھی زیادہ عزیز ہوگا, اور جس کو یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا تو پھر تڑپ اور بے چینی, خواہ مرد ہو یا خواتین, آپ تو دیکھیے مرد اور خواتین سب کی ایک کیفیت نظر آتی ہے. پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ طلب کیا کیا جا رہا ہے, اس دین کے لیے, اس حق کے لیے سب کچھ دینے پہ گویا تیار ہوئے. تو اس لیے یہ تڑپ اور یہ لگن, اس کا انجیکشن کوئی نہیں بنا ہے, اس کا نسخہ بھی کہیں نہیں ملتا. یہ تو یہ قرآن حدیث, اور یہ انسان جب اس میں خود ڈوبتا ہے تو خود ہی یہ پیدا ہونے والی شرع صدر جس کا نام ہے, اس دین حق, اس کی حقانیت, ایمان, یہ جو ایک ٹرم لوگ کہتے ہیں ایمان و یقین کی بات ہے, ہے یہ یقین اگر کمزور پڑا ہوا ہو تو یہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی, اور یقین اگر دل میں اترا ہوا ہو تو آدمی موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگاتا ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو یہ تڑپ تو دراصل اس تعلق سے پیدا ہوتی ہے. لیکن میں پھر, میرے لیے بھی ایک علامہ اقبال نے شعر کہا ہے کہ یہ کافری تو نہیں, کافری سے کم بھی نہیں, کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود. حاضر و موجودی میں اگر میں گرفتار ہوں تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہے. دل میں یہ اس وقت بات سن کر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, لیکن 1 ہفتے 10 دن بعد پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے. بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئی ایک مؤثر بات بتائیں, شاید اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے. صبح مولانا نے اس پر بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چٹ, یہ سوال, اس کو ذرا سنبھال کے کہیں اپنے پاس رکھ لیا جائے. بڑی قیمتی چیز ہے یہ. جو کسک ہے, بے چینی اور اضطراب, یہ اگر نہ ہو تو موت واقع ہے. لیکن اگر یہ موجود ہے, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے, اور اگر وہی موجود نہیں ہے تو پھر تو موت واقع ہو گئی ہے. اس پہلو سے یہ سوال اٹھتا اٹھتے رہنا زندگی ہے. وہ جو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, ایک روز راستے میں کہہ رہے تھے حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا, اے حنزلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم منافق ہو گئے ہو؟ حضرت حنزلہ کے فرمانے لگے, ہاں اللہ کے رسول کی باتیں سنتا ہوں, قرآن کو پڑھتا ہوں, عجیب کیفیت ہوتی ہے, بالکل میں کہیں سے کہیں ہوتا ہوں. پھر میں گھر میں آ جاتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, بس میری صورتحال بدل جاتی ہے, اور یہ تو منافقت ہے. اور ابوبکر صدیق, آپ نے سنا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اب کیا کیا جائے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا کیا جائے, چلیں اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. یہ جو بے چینی, یہ جو اضطراب, یہ نہیں کہ بھائی یہ ہوتا رہتا, اللہ کے رسول کے پاس چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنا مسئلہ بیان کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے تو فرشتے تمہیں ہر وقت مسافہ کرتے رہیں, تم اس کے مکلف نہیں ہو. صبح مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں جو ہر وقت ایک کیفیت سے دوچار رہ سکتے ہیں. انسان میں تو اونچ نیچ ہوگی اور اوپر نیچے ہوتا رہے گا, لیکن ایسے میں وہ اگر پکارتا رہے اپنے آپ سے کہ میں منافق ہو گیا. مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آخر وقت میں جنت البقیع تشریف لے گئے, شہداء کی قبروں پر کھڑے ہوئے, اور عجیب انداز میں انہیں پکارا اور کہا کہ اے شہداء, اصحاب بدر, اصحاب احد, تم بڑے خوش قسمت ہو, حق کو پایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو پایا, اور انہی کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے, کیسے کامیاب ہو تم. اور پھر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تو مارا گیا, اب تک موجود ہے, حکمرانی بھی اس نے کی, دنیا اس نے دیکھی, کہیں ابو بکر منافق تو نہیں ہو گیا, نفاق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا. یہ وہ زندگی ہے جو آدمی پالے تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اس لیے اس کیفیت کو تلاش کرتے رہنا, اسی میں زندگی ہے.
تنظیمی تقویٰ کیا ہے, وضاحت کر دیجیے.
اس کو تو آپ نے کہہ دیا کہ اصل تو اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ درکار ہے. اللہ کے تقویٰ کے تحت جو تنظیم وجود میں آئے گی, اس کی اطاعت آدمی اس اسپرٹ کے ساتھ کرے تو یہ تنظیمی تقویٰ ہے. باقی وہ جو بات آتی ہے کہ ہم اطاعت کریں کس جذبے کے تحت کہیں کریں, کس محرک کے تحت کریں, رپورٹ کس طرح دیں, تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ خرم راز صاحب بھی کہتے تھے کہ جیسے گاڑی کو دھکا لگایا جائے, تو گاڑی کے دھکا بعض اوقات لگانا پڑتا ہے. یہ جو تربیت گاہ ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جس طرح گاڑی ورک شاپ میں جاتی ہے, ذرا اس کی بیٹریاں وغیرہ چارج ہو جائیں, یہ چارج ہونے کے لیے جاتی ہے, ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح وہ رپورٹ اور وہ جائزے کی ایک شکل ہے, گویا اس کا تقویٰ پھر اپنے خاندان میں بھی, اپنے گھر میں بھی, اپنی تنظیم میں بھی, اپنی اجتماعیت میں بھی, اپنی اطاعت میں, سب جگہ وہ تقویٰ نظر آئے. یہ نہ ہو کہ مارے باندھے آدمی اطاعت کرے, یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی اطاعت کرے, تو اس میں تقویٰ کی وہ کیفیت وہاں سے جا کے جڑ جاتی. باقی وہ بات ٹھیک ہے کہ اصل تقویٰ اللہ ہی کا تقویٰ ہے.
visit tazkir.org